یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین، بالقاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون۔ ایک درود پڑھیے محمد۔ کربلا میدان عمل بقرآن، کربلا میں آیات قرآنی اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالم ہستی میں سب سے بڑی قربانیاں قرآن کے راہ میں قرآن ناطق پیش کر رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تفسیر نہیں کرتا ہوں، صرف اس کے ترجمہ اور کچھ نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے: انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی خدا ہے اور رسول ہے، اور والذین آمن، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہم راکعون، رکوع کی حالت میں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، جو ولایت خدا اور رسول کو قبول کرتا ہے، تمہارا ولی یعنی تمہارا سرپرست خدا اور رسول اور امام ہے، اور جو خدا اور رسول اور امام کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، خدا اور رسول اور وہ اہل ایمان جس کا تذکرہ آیا کہ نماز کے حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو خدا اور رسول کی ولایت اختیار کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس ہستی کی ولایت یا ان ہستیوں کی ولایت جمع لایا تاکہ تمام بارہ اماموں پر شامل ہو جائے۔ بعض وقت کہتی ہے یہ جمع ہے صیغہ، الذین یقیمون الصلاۃ، بالکل صحیح جمع ہے، کیونکہ ان سے مراد بارہ امام ہے، تو جمع کے صیغہ استعمال کیا۔ بعض وقت کہتے ہیں بارہ امام تو ایک زمانے میں نہیں ہوتے، جواب یہ ہے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی محافظت کرو. پانچ نمازوں کے بارے میں فرمایا, جمع کا صیغہ استعمال کیا, لیکن ہر نماز اپنے وقت میں آئے گی. اسی طرح سے اس آیت میں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یا بعد میں الذین آمنوا جمع کا صیغہ استعمال کیا, مراد سارے ائمہ ہیں, سارے ائمہ ہیں. لیکن جب ہر امام اپنے زمانے میں آئیں گے اس آیت کا مصداق. چنانچہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, میں اولی الامر کا لفظ بھی جمع ہے صاحبان امر. وہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارے 12 امام ہیں. جواب یہ ہے کہ 12 امام ہونے کی وجہ سے جمع کا صیغہ آیا ہے. 12 امام ایک زمانے میں نہیں ہوتا. جواب یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہونے کی ضرورت نہیں. حافظ و علی الصلوات یہی کہتا ہے, پانچ نمازیں ایک وقت میں آپ پڑھے باطل ہے. پانچ نماز صیغہ جمع استعمال کیا ہے, صلوات جمع ہے, صلاۃ مفرد ہے, صلوات جمع ہے. پانچ نمازوں کی محافظت کرو. کیسا؟ اپنے اپنے وقت میں. صبح کی نماز اپنے وقت میں, ظہر کی نماز اپنے وقت میں, عصر کی نماز اپنے وقت میں. اس آیت کے نزول کے بارے میں کہ اس کا شان نزول مولا امیر المؤمنین ہے ممکن ایک آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مولا امیر المؤمنین کے بارے میں ہے, لیکن 12 امام کیسے؟ یہ عنوان جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم راکعون, یہ عنوان کئی قسم کا ہوتا ہے. بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں ممبر پر آنے کے لیے کہتے ہیں فلان عالم دین سے کہو کہ ممبر پر جائے, عالم ہونے کی وجہ سے ممبر پر جاتے. بعض وقت کہتے ہیں فلان آدمی جس کے سر پر پکڑی ہے وہ ممبر پر جائے. پکڑی ہونے کی وجہ سے ممبر کا لائق نہیں بنا ہے, صرف وہ ایک سمجھانے کے لیے عنوان ہوتا. کچھ عنوان کی حیثیت صرف ایڈریس دینا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مقرر کون ہے کہ تو وہ ممبر پر جو بیٹھا ہے, ممبر پر بیٹھنے سے مقرر تھوڑا ہوا ہے, وہ صرف ایڈریس دینے کے لیے ہوتا ہے. عناوین جو استعمال ہوتا ہے, بعض عنوان حقیقت کو بیان کرتا ہے کیوں یہ حکم بیان ہوا, کہ اس عنوان کی وجہ سے امام کی اطاعت واجب ہے. اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام ہونے کی وجہ سے. ولی کیوں ہے؟ امام ہونے کی وجہ سے ولی ہے. لیکن ایک دوسری علامت کے طور پر پیش کر دیا کہ حالت رکوع میں زکات دینا, وہ صرف اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عنوان مشیر. ایک عنوان ایسا تھا جس کا ہدف صرف اشارہ کرنا ہے. علی ولی بن گئے ہیں علی کی لیاقتوں کی وجہ سے, صلاحیتوں کی وجہ سے, کمالات کی وجہ سے, عصمت کی وجہ سے, علم کی وجہ سے. لیکن مختلف حوالے سے کہہ سکتا تھا علی ولی ہے, میدان غدیر میں کسی عنوان سے, کسی اور میدان میں کسی عنوان سے, یہاں پر اس عنوان سے. اس کو کہتے ہیں عنوان مشیر. اس عنوان کی وجہ سے اگرچہ بہترین عمل ہے رکوع کی حالت میں زکات دینا, لیکن اسی وجہ سے ولایت کا مستحق قرار نہیں پایا, وہ صرف ایک نشانی تھی. شان نزول سارے مسلمانوں نے یہی نقل کیا ہے, حضرت ابو ذر, حضرت عمار, ابن عباس, بہت سے 10 صحابیوں نے نقل کیا ہے. عالم اسلام کے 32 کتابوں میں, 32 روایات میں یہ بات آئی ہے. شیوں کی تو ظاہر کثرت کے ساتھ ہے کہ پیغمبر خدا بھی نماز میں مشغول تھے, مسجد میں مصروف نماز تھے, مولا امیر المومنین بھی مصروف نماز تھے, اور بھی بہت سے مسلمان یا نماز پڑھ رہے تھے یا دعا کر رہے تھے, ان حالات میں تھے کہ ایک سائل آتا ہے, مانگتا ہے کہ میں بیچارہ ہوں, غریب ہوں, یہ ہوں, تو کوئی کچھ نہیں دیتا ہے. پھر خدا سے دعا کرتا، خدایا میں تیرے رسول کی مسجد میں آیا، کسی نے میری مدد نہیں کی. تو مولا امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، آپ رکوع میں تھے، دست مبارک سے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ جاؤ. تو اس اشارے میں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے، واجب نماز میں بھی اشارے میں، ہاتھ کے اشارے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے. تو اشارہ کیا، انگشتری کی طرف آئے اور اس نے انگشتر لے لی. پیغمبر نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدا کی درگاہ میں عرض کیا، خدایا حضرت موسیٰ نے دعا کیا ہے، رب اشرح لی صدری، خدایا میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، تنگی سے مجھ کو نکالو، سختی سے مجھ کو نکالو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا امر، میرا مسئلہ، یعنی میری جو ذمہ داری ہے اس کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو سنگینی ہے، مشکلات ہے، میری بات دوسرے نہیں مانتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو آسان کر دے، کھول دے. وجعلی ہارون وجعلی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے، خاندان میں سے میرے وزیر قرار دے. ہارون اخی، اور وزیر بھی میرے بھائی ہارون. اشرک فی امری، اس کو میری ذمہ داری میں شریک فرما. کی نسبحک کثیرا، خدایا تاکہ ہم تیری تسبیح، تیری تحلیل، تیری عبادت کر سکے. خدایا وہ دعا جو موسیٰ نے کیا اور تو نے اجابت کی، میں وہی دعا اپنے بھائی علی کے لیے کرتا ہوں. پیغمبر نے دعا کی، جبرائیل نازل ہوا، آیت لے کر، انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس میں عرض کے اہل سنت کہ بھی بڑی تعداد میں راویوں نے، مصنفین نے یہ نقل کیا ہے، 10 صحابی نے، بہت شاذ ایسی روایتیں ہیں جس کے راوی 10 صحابی ہو، معروف صحابی، لیکن اس کے باوجود جو دشمن آل محمد ہے، دو گروہ، ایک دشمن آل محمد ہے، دوسرا دشمن شیعہ. کیونکہ آل محمد کے فضائل کو ہم قبول کریں تو شیعہ مذہب مضبوط ہو جائے گا. ابن خلدون انہی بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہے، کہتا ہے کہ امام زمانے کے بارے میں جو روایات ہے، کوشش کرتا ہے باطل ثابت کرنے کی، غیر معتبر ثابت کرنے کی، بہت بڑا مؤرخ ہے، کہ اس کے بعد مانتا ہے کہ ان میں سے بعض روایات معتبر ہے، لیکن ان روایات کو اگر ہم قبول کریں تو شیعہ مذہب کی تقویت ہوگی، اس لیے ہم نہیں مانتے. تعصب کچھ لوگوں کو اندھا کر دے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن وہی کچھ لوگوں نے یہی کوشش کی، انکار کرے اس فضیلت کو. کیسا کہتے ہیں کہ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون کا معنی یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ زکاۃ دینا. ایک برادر عالم اسلام کے بھائی یونیورسٹی کا لاہور میں ہمارے پاس آ کر بڑا پریشان تھا اس آیت کے معنی. جتنے اس نے مجھے دکھایا ترجمہ، 4 ترجمے اس کے موبائل میں تھے، چاروں میں معنی یہی کیا تھا، عاجزی کے ساتھ رکوع کا معنی کیا کرتے، عاجزی کے ساتھ زکات دینا. رکوع کیا ہے؟ اسلام نے کس کو رکوع کہا؟ نماز میں جھکنے کو رکوع کہا. عاجزی مجازی معنی ہے، جس طرح سے ایک بہادر آدمی کو آپ شیر کہتے، یہ شیر تھوڑا ہے، حقیقتاً شیر دوسرا ہے، اس کے ساتھ شباہت کے بنا پر شعر کہتے ہیں. ورنہ رکوع کا حقیقی معنی رکوع کرنا، جھکنا ہے. حالت نماز میں رکوع کے، رکوع اصل مسلمان جس سے پوچھے یہ رکوع میں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی نماز میں رکوع کے حالت میں ہے. ورکعوا مع الراکعین، خود قرآن کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم نماز پڑھو، نماز میں شامل ہو جاؤ. اس کے بعد یہ ہے کہ فرض کرے آپ کے پاس کیا نام ہے، صحیح ہے. اب پہلے نقطہ کی طرف آئیں گے, اس کے بعد یہ نقطہ کہوں گا. اس کے بعد کیا معنی کرتے, کہتے ہیں کہ یہاں پر ولایت کا معنی دوست ہے, مددگار ہے, تمہارا مددگار, تمہارا دوست خدا و رسول, اور وہ مؤمن ہے, تمہارا دوست. تمہارا دوست کون ہے؟ خدا ہے, رسول ہے. آپ جانتے ہیں غدیر کے حدیث کی بھی یہی کوششیں کی گئی ہے, مولا کے معنی کو دوست بنانے کی, سرپرستی کے معنی سے نکال کر. تو تمہارا دوست خدا ہے, رسول ہے, اور وہ مؤمنین ہیں جو حالت جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. سوال یہ ہے, اگر دوست کا معنی ہو تو ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں زکات دینے کا, زکات خاص مقدار میں جس کے پاس دولت ہو اس پر واجب ہوتا ہے, پھر فقراء ہمارے دوست نہیں ہوں گے. مؤمنین میں, مسلمانوں میں جو فقراء ہے وہ دوست نہیں ہوں گے, ان کی مدد نہیں کرنا ہے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ لیکن آپ کے معنی لیں گے, آپ کے دوست کون ہیں؟ وہ مؤمنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں, یا عاجزی کے ساتھ زکات دیتے ہیں آپ کے بقول. اگر ولی کے معنی دوست ہو, بس وہ مؤمن جو زکات نہیں دے سکتا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, پھر وہ دوست بھی نہیں ہوگا. جبکہ قرآن کہتا ہے المؤمنین بعضهم اولیاء بعض, اسی آیت سے پہلے والے آیت میں مؤمنین ایک دوسرے کے ولی ہے. آپ دیکھیے انما کے لفظ خود بتاتا ہے یہاں پر دوست کے معنی میں نہیں ہے, ناصر و مددگار کے معنی میں نہیں ہے, کسی اور معنی میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے صرف اور صرف. انما کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف. انما ولیکم اللہ, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, آیت تطہیر میں آپ انما کے معنی سے آگاہ ہے. انما کا معنی صرف اور صرف, تمہارا دوست خدا رسول اور وہ مؤمنین. تو صرف کہنا غلط ہو جائے گا جب سارے دوست ہو گئے. یہاں پر صرف کہتا ہے, صرف کہنا اس وقت صحیح ہے جب سارے مؤمنین مراد نہ ہو. تمہارا دوست خدا ہے, رسول ہے, اور وہ اہل ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے. پھر یہاں انما کا معنی کیا ہو جائے گا؟ دوست کا معنی لیں گے تو انما لانا غلط ہے. انما میں کیا ہے؟ اگر دوست کا معنی ہو سارے مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں, حصر کرنا غلط ہے. انما لانا غلط ہے. انما لانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں میں یہ صفت موجود نہیں ہے. صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے, رسول ہے, اور وہ اہل ایمان ہے. وہ اہل ایمان ہے جو حالتیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کے حالت میں زکات دیتے ہیں. یہ آئی ولایت. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ومن یتول اللہ ورسولہ, اور جو شخص ولایت اور سرپرستی قبول کرتا ہے. یعنی ایک طرف کیا ہے, خدا نے پیغمبر کو, خود خدا سرپرست ہے, خود خدا حاکم اعلیٰ ہے, اور خدا نے پیغمبر کو حاکم بنایا ہے, سرپرست بنایا ہے, اور پھر امام کو سرپرست بنایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ, جو شخص خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے, وَرَسُولَهُ, اور رسول خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے, والذین آمنوا, اور اہل ایمان جنہوں نے ایمان لایا اور حالت نماز میں نماز قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دیا, ان کی ولایت قائم کرنے والے, ان کی ولایت کو ماننے والے, ان کی سرپرستی کو قبول کرنے والے کیا ہے؟ غالب آئیں گے. فإن حزب اللہ هم الغالبون, کیونکہ یہ لوگ حزب اللہ ہیں. دیکھو یہاں پر فرماتے ہیں یہ جیت جائیں گے, ہر مقام پر یہی لوگ جیت جائیں گے جو خدا رسول اور امام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ خدا کے گروہ ہے, اور خدا کے گروہ جیتتے ہیں. بس حزب اللہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی ولایت، رسول خدا کی ولایت اور علی اور ائمہ اہل بیت کی ولایت قبول کی ہے، ان کی سرپرستی قبول کی ہے، اور وہی غالب آئیں گے. البتہ ان کی سرپرستی کو دل و جان سے قبول کرے، مقام عمل میں بھی قبول کرے، ظاہراً اور باطناً دونوں قبول کرے تو جیت جائیں گے. یہ آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا اصل تشیع کی طرف ہم گئے. ایران میں دیکھیے، عراق میں دیکھیے، لبنان میں دیکھیے، مختلف علاقوں میں دیکھیے، قلیل صحیح لیکن منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. منزل کی طرف بڑھ بہت خوشی کا باعث ہے. کمی عدہ کے ساتھ، کمی عدہ کے ساتھ عربی لفظ، تعداد بھی کم، وسائل بھی کم، ہوتے ہوئے باطل کو نہ صرف روکا ہے، باطل کو ہر میدان میں شکست دی ہے، سرفکندہ کر دیا ہے. یعنی دو مسئلہ ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو عسکری شکست دی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو سرفکندہ کر دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ حق پر ہے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن کہتا ہے پیغمبر یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی دین کی پیروی نہیں کریں گے. اگر اسلامی 50 ممالک ٹرمپ کے سامنے سجدریز ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں ہو کہ ٹرمپ مسلمان ہو گیا، یہ عیسائی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، زباناً نہ صحیح لیکن حقیقت کی بات کر رہے ہیں، عمل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، اس کے سامنے خود قرآن کہتا ہے حتی تتبع ملتهم، یہودی اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت یعنی ان کے مذہب، ان کے دین کے پیروی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان کے دین کا نام نہ لے، پیروی کرنا ہے مقام عمل میں. اور جو خدا و رسول اور امام کو مانتا ہے اور ان کی ولایت کو قبول کرتا ہے، وہی حزب اللہ ہے، وہی غالب آئیں گے. اور دوسری آیت میں حزب اللہ کی وضاحت مزید کی ہے. یہ آیت آپ ظاہر سورہ مائدہ آیت نمبر 56 اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پیغمبر ایسی قوم، ایسا گروہ نہیں پائیں گے آپ جو خدا پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یوادون من حد اللہ و رسولہ، خدا و آخرت کو ماننے کے باوجود خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی کرے، رسول خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی کرے. لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے ایک قوم کو، ایک گروہ کو جو خدا پر ایمان لائے ہو، رسول خدا پر ایمان لائے ہو، اس کے باوجود یوادون من حاد اللہ و رسولہ، مودت کرتے ہو، محبت کرتے ہو اس کے ساتھ جو خدا و رسول کے دشمن ہے. ابھی آپ دیکھیے، وہ مسلمان جو امریکہ اور اسرائیل کے دوست ہیں، ان کو آپ خدا پر ایمان لانے والے کہیں گے، ان کو آخرت پر ایمان لانے والے کہیں گے. قرآن خود کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ ولو کانوا آباءهم و ابناءهم، اگرچہ وہ لوگ جو خدا و رسول کے دشمن کے دوست ہے، وہ لوگ آپ کے آبا کیوں نہ ہوں، آپ کے آبا ہیں، بزرگان ہیں. آبا باپ کو بھی کہتے، دادا کو بھی کہتے، چاچا کو بھی کہتے ہیں. اسے حضرت ابراہیم کے چاچا آزر کو اب اسی لیے کہا باپ، اور اسی طرح سے قوم کے بزرگوں کو بھی بابا قوم جیسا ہم قائد اعظم کو کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں بھی رائج ہے بزرگان قوم کو، اگرچہ وہ لوگ ان کے باپ کیوں نہ ہو، وہ اپنا او اپنا ہوں یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوان ہوں ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرت ہوں یا ان کے قوم و قبیلے کیوں نہ ہو. یہاں آبا سے مراد باپ ہی لے لے، کیونکہ اخوان و اپنا ساتھ آیا ہے، قرینہ ہے کہ آبا سے مراد یعنی وہ گروہ جو خدا و رسول پر ایمان لانے کے مدعی ہے لیکن دشمن خدا و رسول کے دوست ہے ممکن نہیں ہے. ان کے ایمان بالتوحید بھی جھوٹ ہے، ایمان بالمعاد بھی جھوٹ ہے. اگرچہ یہ لوگ آپ کے آبا ہو، آپ سمجھتے ہیں ہمارے والد مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، میرے بیٹے مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، میرے بھائی مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، میرا قوم قبیلہ ہے جھوٹ نہیں بولیں گی. آپ کے قوم قبیلہ ہو، آپ کے بیٹا ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے باپ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح المؤمن. وہ لوگ جو دشمنان خدا کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں ایمان خدا نے لکھا ہے. وایدہم بروح منہ، ایمان کے علاوہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں. وہ لوگ جو دشمنان خدا اور رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، خدا و رسول، خدا و آخرت کو ماننے والے، خدا و آخرت کو ماننے والے دشمنان خدا سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ پہچان ہے، دشمنان خدا سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ وعدہ مودت کے ایک معنی محبت سے تھوڑا سا مختلف ہے. محبت عام ہے، مودت خاص ہے. یعنی جہاں مودت ہے محبت کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں محبت ہو وہاں مودت ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی مودت وہ محبت ہے جو ظاہر ہو جائے. محبت دل میں ہوتی، مودت دل کے علاوہ عمل میں بھی ظاہر ہو جائے. یعنی مودت وہ محبت ہے جو ظاہر ہو جائے. آپ روتے ہیں، یہ اظہار محبت. عزاداری میں شرکت کرتے، یہ اظہار محبت ہے. ان کی سیرت پر عمل کرتے، یہ اظہار محبت ہے. مودت وہ محبت ہے جو عمل میں ظاہر ہو جائے. تو یہاں پر بھی یہ وعدوں نے فرماتے ہیں مقام عمل میں وہ لوگ کیا ہے، دشمنان خدا و رسول سے محبت کرے، اور خدا والے کیا ہوتے ہیں، مقام عمل میں ان کے ساتھ نہیں دیتے. یہ ایک پہچان ہے، مقام عمل میں دشمنان خدا و رسول کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ خدا و رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، خدا اور آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. مقام عمل میں ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ایمان لانے والا ہے. اور جو مقام عمل میں دشمنوں کے ساتھ نہیں دیتے، ان کے دو صفت بیان فرماتے ہیں. ان کے دل میں ایمان ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے روح کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے خدا ان کی مدد کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے خدا ان کی مدد کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا مل کر شیعوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن صدام بھی نابود ہوا، طالبان بھی نابود ہوا، القاعدہ بھی نابود ہوا، داعش بھی نابود ہو رہا، اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا مدد کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار، خدا ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے جس میں نہریں جاری ہے. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، حقیقت میں رضی اللہ عنہم یہی لوگ، خدا ان سے راضی، ورضو عنہ یہ خدا سے راضی ہے. راضیتاً مرضیہ، قرآن پڑھا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچنے والا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا، راضیتاً مرضی، نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچنے والے کیا ہے، خدا سے راضی، خدا اس سے راضی. یہاں پر بھی یہی فرمایا، خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی. جو آل محمد کے ساتھ ہے، جو خدا پیغمبر اور معصومین کے ساتھ ہے، وہی مقام مرضی تک پہنچتا ہے. خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ حزب اللہ والے ہیں، خدا کے گروہ ہے، خدا کی پارٹی. حزب عربی زبان پارٹی کو کہتے ہیں، خدا کے گروہ ہے یہ. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور یقین کرو حزب خدا، خدا کے حزب، حزب اللہ غالب، دنیا میں بھی غالب ہے، آخرت میں بھی غالب. تو اس آیت میں مزید وضاحت ہو. ابھی دیکھیں دنیا میں یہ صفات، ایک جو خدا کو ولی مانتا ہے، دو پیغمبر خدا کو ولی مانتا ہے، تین ائمہ اہل بیت کو ولی مانتا ہے. وہ کون ہے؟ وہی حزب اللہ ہے. اور جو دشمنان خدا کے ساتھ مودت نہیں کرتا، مقام عمل میں ان کی مخالفت کرتا ہے، اسی لیے خدا مدد کرتا ہے. یہ اس وقت آپ دیکھیے شیعیان اہل بیت کی پہچان ہے یہ صفات جو قرآن نے حزب اللہ کے بارے میں بیان فرمایا. اور حزب اللہ بننے کی پہلی شرط یہ ہے خدا کی ولایت, پیغمبر کی ولایت, آل محمد کی ولایت کو قبول کریں. ولایت عرض کے وہی سرپرستی ہے. انسانوں کی گمراہی کے ایک اہم وجہ سرپرست, انسانوں کی کامیابی کی بھی اہم وجہ سرپرست ہے, ناکامی کی بھی اہم وجہ سرپرست ہے. آپ آئیے گھر سے لے کر, اصل سرپرست تو معاشرے کے سرپرست کو حکمران کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں عربی میں ولی کہتے تھے اسی لیے والی کہتے ہیں. آپ طالبان کی اصطلاحات کو دیکھیے, وہ قدیم زمانے کی اصطلاحات استعمال کرتے, والی کابل, والی قندہار کہتے ہیں نا, جو قدیم زمانے کے اصطلاحات ہیں. والی یعنی حکمران, سرپرست. سرپرست کو اختیار ہوتا ہے, امر کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, کنٹرول کر سکتا ہے, حالات کو اپنی نظم میں لاتا ہے. تو حکمران وہی ولی ہے. تو ولایت اب اس میں گھر سے آئیے. اب ولایت ایک باطنی ولایت ہے, میں ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں. سیاسی ولایت جس کو معاشرے میں تصرف کرنے کا حق ہو, حکومت کرنے کا حق ہو. ائمہ کی ولایت مختلف حوالوں سے ہے, لیکن ایک حوالہ یہی ہے جس میں دوسروں نے جھگڑا کیا اس مسئلے میں اور اس حق کو چھینے کی کوشش کی, وہ سیاسی ولایت. یہ بہت اہم ہے. ابھی دنیا میں, تاریخ بشریت میں جب جہاں بھی برائی, فساد, فتنہ, ظلم, ستم ہوا ہے, وہاں پر دیکھو حکمران غلط آدمی تھا. جہاں بھی قوم نے ترقی کی ہے, قوم کے اندر امن و امان قائم ہوا ہے, عدل و انصاف قائم ہوا ہے, خوبیاں پیدا ہو گئی, وہاں پر ولایت کس کے پاس ہے؟ اچھے لوگوں کے پاس. ایک گھر میں بھی باپ اگر دیندار ہو, جو ولی ہے گھر کا, بچے بھی دیندار ہو جاتے ہیں. باپ بے دین ہو, بچے بھی بے دین ہو جاتے ہیں. عام طور پر یہ غالباً کی بات ہے. تو یہ اب کسی سکول میں, کسی شہر میں, کسی مسجد, مسجد انما یعمر مساجد اللہ, مسجد کے جو چلانے والے ہیں وہ دیندار ہو مسجد کو آباد کریں گے, وہ بے دین ہو مسجد کو خالی کر دیں گے. تو جو ولی ہوتا ہے بہت مؤثر, جو سرپرست ہوتا ہے بہت مؤثر ہوتا ہے. ملک میں جو حاکم ہوتا ہے وہ پوری قوم کی تقدیر پر اثر انداز ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. لوگ اپنے باپ سے زیادہ, نبی دوبارہ فرماتے ہیں, اپنے باپ سے زیادہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ شبیہ ہوا کرتے ہیں. بظاہر میں نہ مانوں لیکن اس کے کردار, اس کا افکار کا اثر خانہ خاموش پر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام جو چاہتا ہے انسانوں کی تربیت ہو, تو بہترین والی چاہتا ہے تاکہ بہترین والی کے ذریعے انسانوں کی بہترین تربیت ہو. اسلام چاہتا ہے اسلام معاشرے میں نافذ ہو. خود قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو حکم خدا کو زمین پر نافذ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق. تین آیتیں ہیں, میں نے ملا کر پڑھا ہے, تین آیتیں ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تین حکم کی وجہ یہ کہ اگر حکم خدا کو نہیں مانتا ہے اس لیے نافذ نہیں کرتا ہے تو کافر ہے, اگر حکم خدا کو مانتا ہے گناہ کرتا ہے تو پھر ظالم ہے, پھر فاسق, فاسق گناہگار. تو احکام اسلامی اس لیے آیا ہے کہ یہ احکام معاشرے میں نافذ ہو. احکام جب تک معاشرے میں نافذ نہیں ہوگا اس کے مثبت اثرات ظاہر نہیں ہوں گے. اسی لیے انبیاء اسلام, ائمہ اطہار کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے حکومت کو قبول فرمائے, قبول فرما کر معاشرے میں اسلامی نظام قائم کرے. یہ ذمہ داری ہر مومن کی بھی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. معاشرے میں احکام اسلامی جاری کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. آپ خود تاریخ ادیان میں دیکھیے, جس دین نے زیادہ حکومت کی ہے اس کی تعداد, اس کی آبادی زیادہ ہے. روم حضرت عیسیٰ جب تھے آپ بھاگ گئے تھے, یہودی آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, آپ بھاگ گئے, پکڑ کر لایا اور آپ کو شہید کی ان کے خیال میں, خدا نے ان کو اٹھایا, یہ ایک الگ بات تھی. انہوں نے تو سولی پر لٹکایا, خدا نے ان کے شبیہ کو جو ان کا دشمن تھا ان کے شکل میں لا کر سولی پر لٹکایا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھایا. اب وہی عیسائی جو اتنے کمزور تھے, چند آدمی تھے, بعد میں روم کے بادشاہ جب عیسائی بن گیا, ابھی دنیا کا سب سے بڑا دین وہی لوگ, وہ اپنے دین کی طرف زیادہ نہیں بلاتے ہیں, اگر بلاتے تو شاید دنیا میں بہت کم غیر عیسائی رہتے. تو آپ دیکھیے حکومتوں کے, جبکہ روم کے بادشاہ نے جب عیسائیت قبول کی اس وقت عیسائی مذہب تین خدا والے ہو گئے تھے, مشرک ہو گئے تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کے درمیان جن فرقوں کے لیڈروں نے حکومت کے اقتدار پر رہے ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کی تعداد زیادہ. یہ پتہ چلتا ہے حق پھیلانے میں کتنے حکومت مؤثر ہے, اسلام نافذ کرنے میں, انسانوں کی تربیت میں کتنے مؤثر ہے. کل عرض کے مولا نے فرمایا کہ حق قائم کرنا مد نظر نہ ہوتا, مظلوم کا حق ظالم سے لانا مد نظر نہ ہوتا تو تم پر حکومت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, بکری کے چھینگ سے بھی پستر تھی تمہارے اوپر حکومت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے دو حوالوں سے, تین حوالوں سے حکومت کے مسئلہ پر توجہ دیا. ایک نفاذ دین, نفاذ شریعت, تربیت انسان. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے, کیوں خدا ہمارا مالک ہے, مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے مال میں, اپنے عبد میں تصرف کرے. میرے باپ میرا مالک نہیں ہے, حتی میں خود اپنا مالک نہیں ہوں, میں خودکشی نہیں کر سکتا ہوں, میرا مالک صرف خدا ہے. خدا قصاص میں مجھ کو قتل کر سکتا ہے, کچھ اور سزاؤں کے وجہ سے قتل کر سکتا ہے, جہاد واجب کر کے موت کی طرف بھیج سکتا ہے. تو خدا میرا مالک ہے, مجھ کو عدم سے وجود میں لانے والا, میرا آبا و اجداد کو عدم سے وجود میں لانے والا, ابھی میرا رزق دینے والا, آئندہ مجھے جنت دینے والا خدا ہے. بس خدا میرا مالک, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ میرے اوپر حکومت کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو نقطہ, جس نقطہ کی طرف میں نے اشارہ کیا, ابھی ڈیموکریسی سسٹم میں کیا کہتے ہیں, میں نمائندہ بھیجتا ہوں اسمبلی میں, پھر وہ وزیر اعظم چنتا ہے, اگر صدارتی نظام ہو تو صدر کو میں ووٹ دے کر چنتا ہوں, اسمبلی میں جاتے ہیں قانون بناتے ہیں, یا صدر کے حکم سے ایک آدمی کے پھانسی کا حکم ہوتا ہے, مالیات زبردستی لینے کا حکم ہوتا ہے. ہاں, یا میں خود کو پھانسی نہیں دے سکتا ہوں تو صدر کو کیا, کس طرح سے میں یہ حق دے سکتا ہوں, اسمبلی والوں کو کس طرح سے میں یہ حق دے سکتا ہوں, تم لوگوں کو پھانسی دینے کا حکم کرو. یہ قانون کہاں بنتے, اسمبلی میں بنتے ہیں نا, اسمبلی والے قانون بناتے کہ فلان جرم کی سزا موت ہے. بھائی مجھے خود موت دینے کا حق نہیں ہے تو میں کس طرح سے کسی کو یہ حق دیتا ہوں. اسی لیے عوام ووٹنگ کے ذریعے ولی منتخب نہیں کر سکتے, ولایت جس کو سرپرستی کا حق. تیسرا نقطہ جو ہے, مغربی نظام میں جو جمہوریت ہے, اس جمہوریت میں کئی دلیل ہے, کئی مقدمات ہے, کئی نکات ہے, ان نکات میں سے ایک یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, اسی لیے میں یا مجھے خود حکومت کرنی چاہیے یا میرا نمائندہ حکومت کرنا چاہیے. یہی نا, میرے اوپر کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ میرے اوپر حکومت کرنے کا حق خدا کو حاصل ہے. اس مغربی نظام میں خدا کو نفی کرتے ہیں، خدا کی حاکمیت کو نفی کرتے ہیں. میرے اوپر حکومت کرنے کا کسی کو نہیں، صرف مجھے ہے، اسی لیے میرے اختیار ہے، میں خود حکومت کروں. سارے پاکستان کے 20 کروڑ عوام تو حکومت نہیں کر سکتے، نمائندہ جانا پڑے گا. تو یہ نظریہ ہے. لیکن جب میں مانتا ہوں میرے اوپر حکومت کرنے کا حق خدا کو ہے، خود مجھے بھی مکمل نہیں ہے، مجھے کچھ ہے کچھ نہیں ہے، جتنا خدا نے اختیار دیا اتنا ہے، جتنا نہیں دیا نہیں ہے، اس بنا پر کس طرح سے؟ تو یہ مغربی جمہوریت کی بنیاد شرک پر ہے کہ میرے اوپر کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. آیت کی تھی انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم اعلیٰ خدا ہے. یہ نظریہ کہتے ہیں میرا کوئی سرپرست حاکم اعلیٰ نہیں، میں خود حاکم اعلیٰ ہوں. اسی لیے ہم جمہوریت کو مانتے ہیں، لیکن جمہوریت کو کیسا مانتے ہیں؟ مسلمان بنا کر مانتے ہیں. جمہوریت کو پہلا مسلمان بناتے ہیں، پھر مانتے ہیں. کیسا؟ یعنی خدا نے جہاں جہاں اجازت دی ہے کہ تم، میں خدا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم ووٹ ڈالو، وہاں پر ہم مانتے ہیں. جہاں خدا کے مقابل میں ہو وہاں پر نہیں مانتے. یہ ہے. اب ابھی ہم ایک فرض کی خالص شیعہ ملک ہو تو یہ ادلہ ہم لائیں گے، ان ادلہ کی روشنی میں ایک مسئلہ ہے. لیکن جہاں شیعوں کی اکثریت نہیں، وہاں اپنے حقوق لینے کے لیے ہم ووٹنگ میں شرکت کرتے ہیں، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. اپنے حقوق لینے کے لیے آپ کا حق کسی کے پاس ہو تو جس طریقے سے بھی ہو لینا ہے نا حق. پولیس سے کہیں گے، کورٹ میں جائیں گے، پارٹی بنائیں گے، اس کو منوائیں گے، سلوک کریں گے، مختلف ذرائع سے اپنا حق لینا ہے. اسی لیے ابھی جن ممالک میں شیعوں کی اکثریت نہیں ہے وہاں پر الیکشن میں حصہ لینے کی دلیل، شرعی دلیل کیا ہے؟ اپنا حق کا حصول ہے. اپنے حق کا حصول یہ اس حوالے سے جائز ہے. یہ نظریاتی مقام پر ہم معتقد حاکم اعلیٰ خدا ہے، خدا کے اذن سے حکمران حکومت کر سکتا ہے. ساری عوام مل کر کہے کہ ہم کل سے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہیں، سارے یہ عوام مشرک ہو جائیں گے خدا کے مقابل میں اگر کھڑے ہو گئے. کہہ سکتے میں جھوٹ بولتا ہوں، گناہگار بندہ ہوں، میری غلط تربیت ہوئی ہے، مجبوری ہے، اپنے گناہگار ہونے کے اعتراف کے لیے. اگر یہ کہہ نہیں خدا نے کہا سچ بولو، میں نہیں، خدا کا یہ حق کیا بنتا ہے؟ جس شیطان نے کہا خدا کو یہ حق نہیں ملتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم کرے، تو شیطان جس نے 6000 سال عبادت کی تھی کافر قرار پایا، کیونکہ خدا کی حکومت کے حق کو ٹھکرایا اس نے. خدا کی نافرمانی کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر نافرمانی کرتے، یہاں پر آپ کی بندگی محفوظ ہے، آپ گناہگار ہیں. لیکن ایک دفعہ ٹھکراتے ہیں خدا کو، ایسا حکم کرنے کا حق نہیں ہے، تو پھر کافر ہو جاتا ہے، خدا کے حاکمیت کو ٹھکرانا ہے اس حوالے سے. لیکن ایک خدمت عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک جملہ، ابھی وقت بھی کافی آ گیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. مقام عمل میں سب سے زیادہ جمہوریت پر عمل کرنے والے لوگ ہم ہیں. نظریاتی لحاظ سے ہم حاکم اعلیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور ان ہستیوں کو حکومت کرنے کا حق ہے جن کو حکومت کرنے کا حق خدا نے دیا ہے. خدا، پیغمبر، امام، اور امام کے وہ نائبان جن کو ائمہ نے اجازت دی ہے، ائمہ نے اجازت دی ہے، اذن دیا ہے. لیکن مقام عمل میں پیغمبر نے فرمایا یا علی، یہ حق آپ کا ہے. اگر لوگ خوشی کے ساتھ یہ حق آپ کو دے دے، یعنی حکومت، یہ حکومت آپ کا حق ہے، یہ ولایت آپ کا حق ہے، اگر لوگ خوشی کے ساتھ دے دے، آپ قبول کریں، لوگوں کی تربیت کرے، اسلام کو نافذ کرے. لیکن اگر لوگ نہ مانیں، ان کو چھوڑ دیں. یہی وجہ تھا علی نے، بعد میں جب سارے لوگوں نے مان لیا تو قبول فرمایا. گھر میں لوگوں نے ہجوم لایا، یا علی ہم آپ کے بیعت کا تو فرمائے نہیں، دوسروں نے چھپ چھپ کر بے علی ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں، یہ الفاظ میرے طرف سے ہے. مولا نے فرمایا نہیں، ادھر میں قبول نہیں کرتا ہوں، کل مسجد میں اعلان ہوگا، سب کو پتہ لگے گا وہاں پر. تو آپ دیکھیے سب کی خوشنودی، حتی آپ نے فرمایا طلحہ و زبیر سے آپ لوگ خلافت قبول کر، میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ دے. میرا مقصد اسلام نافذ کرنا ہے، اگر میرا یہ مقصد حل ہو جائے تو حکومت کی ضرورت نہیں، حکومت ذریعہ ہے، یہ حق علی کا ہے، لیکن علی اس حق سے فائدہ اٹھاتے اسلام کے اعلیٰ مفاد کے لیے. البتہ بنو امیہ علی کو پر الزام لگاتے تھے کہ علی نے اقتدار کے لیے کام کیا، تاکہ ان الزامات کو بھی ختم کرنا مد نظر تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سب نے خوشنودی کے ساتھ علی کے بیعت کی، علی نے قبول کی. امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، جنگ پر صلح کو ترجیح دے رہے، تو آپ نے حکومت دے دیا معاویہ کو. آپ دیکھ رہے ہیں نظریاتی لحاظ سے حاکمیت کا حق خدا کے پاس ہے، لیکن مقام عمل میں تاریخ اسلام میں کسی خلیفہ کو آپ نہیں پاتے ہیں کہ خلافت قبول کرتے کرنے کے لیے اتنے تعلل سے کام لیا ہو جتنا علی نے کام لیا ہے، اور خلافت کو آسانی سے دے دیا ہو جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ نے دیا. کیوں؟ مقام عمل میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی، اگر لوگ خوشنودی کے ساتھ آپ کی حکومت کو قبول کرے تو آپ حکومت کریں، کیونکہ زبردستی اگر حکومت کریں گے اثر نہیں ہے اس کا. حکومت کرنا جن کا ہدف ہے ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے، جن کا ہدف تربیت کرنا ہے زبردستی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، زور سے تربیت نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیں شیعیان اہل بیت کی دور ہے، انقلاب ایران کامیاب ہوا، انقلاب ایران کامیاب ہو کر 38 سال ہے، تقریباً 36 یا 37 الیکشن ہوئے ہیں، اور خلیج میں توحید کے ٹھیکیداروں کو دیکھے کوئی الیکشن کرایا ہے؟ یہ پہلی بار عورتوں کو اجازت ملی ہے کہ ڈرائیونگ کر سکتے، وہ بھی آئندہ سال سے. یعنی آپ دیکھیں یہ شیعیان اہل بیت ہے، یعنی ہم مقام عمل، خود پیغمبر خدا آپ دیکھیے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے وقت، اب خدا کا رسول ہے، لیکن ان سے بیعت لیا، رضایت لی کہ تم مجھ سے دفاع کرو گے، مجھ سے اور میرے خاندان سے. اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ بدر کے لیے جنگ کرنا، جہاد کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اس کے باوجود بیعت کیا. اگر وہ راضی ہو گئے تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے جب انہوں نے بیعت کی. بیعت الرضوان میں، بیعت تحت الشجرہ میں، جب سب نے بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے، تو پھر پیغمبر آگے بڑھے. پیغمبر خدا کی اطاعت واجب ہے، لوگ مانے نہ مانے رسول خدا ہے، لوگ مانے نہ مانے جہاد واجب ہے، لوگ مانے نہ مانے خدا اللہ ہے، لیکن جب تک لوگ عمل نہیں کریں گے وہ عملی نہیں ہوتا. خدا کی خدا بندگاری عملی نہیں ہوتا ہے جب تک لوگ نہیں مانیں گے. کتنے کافر کتنے مشرک ہیں، خدا خدا ہے، کسی کے ماننے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود عملی نہیں ہوتا ہے جب تک لوگ نہیں مانیں گے. پیغمبر پیغمبر خدا ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، لیکن عملی نہیں ہوتا ہے جب تک لوگ نہیں مانیں گے. امام امام ہے خدا کی طرف سے، چاہے لوگ مانے چاہے لوگ نہ مانے، لیکن عملی نہیں ہوتا ہے جب تک لوگ نہیں مانیں گے. ولی فقیہ کو ولایت دی ہے امام نے، چاہے لوگ مانے نہ مانے، لیکن عملی نہیں ہوتا جب تک لوگ نہیں مانیں گے. نماز واجب ہے، چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن نماز عملی نہیں ہوتی جب تک لوگ نہیں مانتے. آپ خود عملی پہلو، تو عملی لحاظ سے زبردستی کیے بغیر آزادی کے ساتھ حکومت کرنا تاریخ تشیع میں نظر آتا ہے، کسی اور قوم کی تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے. حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے، ابن زیاد سے یہی فرمایا، تم لوگوں کے مرضی کے بغیر ان پر حکومت کرتے ہو. قیصر و کسرا، قیصر روم کے بادشاہوں کے سلسلہ کا نام تھا، کسرا ایران کے بادشاہوں کے سلسلہ کا نام تھا، قیصر و کسرا کی طرح لوگوں کے گردنوں پر مسلط ہو اور لوگوں کی رضایت کے بغیر حکومت کرتے ہو. لوگوں نے ہمیں خط لکھا، امام نے بھی یہی فرمایا کوفہ سے، اگر تم سب جس طرح سے ختم ویسے ہی واقع ہو، حضرت مسلم مجھے لکھے گا، میں آؤں گا. امام بر حق ہے، لیکن زبردستی کے بغیر اسلامی حکومت کے مقاصد حاصل ہوتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد آل محمد.
تو یہ پیغام کربلا عرض کی اسلام میں، اور امام حسین نے بھی یہی فرمایا. کچھ وقت چند جملے کی شکل میں عرض کروں گا، یہ خود تفصیلی ایک تقریر کی ضرورت ہے کہ امام جب دربار ولید میں گئے، ولید نے عرض کیا مولا آپ، الفاظ میرے ہیں، یا حسین یا اپنے رسول اللہ آپ، اس کے الفاظ یہ ہے، آپ یزید کی بیعت کریں، یزید نے بیعت کے لیے کہا. تو آپ نے فرمایا ہم اہل بیت پیغمبر ہیں، رسالت کی کان ہے، رحمت کی معدن ہے، ہمارے ہاں فرشتے آیا جایا کرتے ہیں، رحمتوں کے آغاز ہمارے خاندان سے، رحمتوں کے انجام بھی ہمارے خاندان پر ہوگا. یزید فاجر ہے، گناہگار ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، شرابی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کل ہونے دو، ہم دیکھتے ہیں خلافت کا لائق وہ ہے یا میں ہوں. آپ خلافت کی بات کریں، خلافت کا لائق میں ہوں. اسی طرح سے فرمایا جو حدیث آپ کے خدمت میں عرض کی، کوئی ظالم حکمران کو دیکھتا ہے اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے. خطبہ منا میں فرماتے ہیں اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، خدایا جو اقدامات ہمارے لیے ہے وہ بادشاہت کے لیے نہیں ہے، ولا التماسا لفضول الحطام، مال دولت کے لیے بھی نہیں ہے، ولكن لنرد المعالم من دينك، دین کی نشانیوں کو ہم اپنے اپنی مناسب جگہ پر قرار دینا چاہتے ہیں. وتقام المعطلة من حدودك، خدایا تیرے حدود، تیرے احکام، تیرے قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. فيأمن المظلومون من عبادك، ويأمن المظلومون من عبادك، تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ اہداف ہے اسلام کا. امام فرماتے اس لیے میں نے قیام کیا. ان الخلافة محرمة على آل ابي سفيان، خلافت حرام ہے آل ابي سفيان پر. یزید کے باپ اگر مدینہ کے ممبر پر آ جائے، مدینہ والوں سے پیغمبر نے فرمایا تو اس کے پیٹ پھاڑ دو، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو یزید آپ پر مسلط ہو گئے، بد سے بدتر کی طرف معاشرہ جاتا ہے. آپ نے حضرت مسلم کو روانہ کیا، فرمایا امام اور حکمران کون بن سکتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو، معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ عمل کرتا ہو، اپنے آپ کو پابند حکم خدا کیا ہو، الحابس نفسه على مرضات اللہ، خوشنودی خدا کے ساتھ اپنے کو بند کیا ہو، دین حق کو ماننے والا، ایسا حکمران اسلام میں حکمران ہے، دوسرا حکمران نہیں ہے. آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا، بیعت لیا، یہ سب اس لیے تھا کہ جہاں تک ممکن ہو حکومت اسلامی بنائے. امام جانتے تھے کربلا جائیں گے، کربلا میں شہید ہو جائیں گے. امام جانتے تھے اس وقت اسلام کی خدمت کرنے کے لیے واحد ذریعہ شہادت ہے اور خون ہے اور قربانی ہے. امام جانتے تھے کہ آپ صرف اس وقت کے یزید کو ختم کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے تمام یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے. امام جانتے تھے کہ میں صرف اس وقت نہیں ہے، اس وقت مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے اور مجالس کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے قیامت تک مسلمانوں میں بیداری کا سلسلہ برقرار رکھنا ہے. امام جانتے تھے ممکن ہے میری شہادت کا اثر اتنا فوری ظاہر نہ ہو، لیکن قیامت تک اس کا اثرات ظاہر ہوتا جائے گا. امام جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، آل اسیر ہو جائیں گے، لیکن جانتے تھے کہ اسلام بچ جائے گا، اسلام محفوظ رہے گا، اسلام آزاد ہو جائے گا. امام جانتے تھے کہ یزید کے اقتدار مسلمانوں کا گردنوں پر رہے گا، لیکن سمجھتے تھے شہادت کے ذریعے یزید کی حکومت مسلمانوں کے دلوں سے اتار لے گا. یہ سب کچھ جانتے ہوئے آپ نے اقدامات کیے تاکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کرے کہ خطرے کی نشان دکھے، خطرہ کہاں سے ہے اسلام کی بقا کے لیے، خطرہ کہاں سے ہے، خطرہ ظالم حکمران سے. مسلمانوں، اسلام اگر اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ فرزند رسول مسلمانوں کی نگاہ میں واجب القتل، دشمن رسول کا پوتا واجب الاطاعت کیوں ہو گیا؟ اقتدار ناپاک ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے. حکومت ناکام ناپاک ہاتھوں میں جانے سے. مسلمان کیوں بے عمل ہو گئے؟ اقتدار ناپاک ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے. مسلمان کیوں اسلام سے جاہل ہو گئے؟ اقتدار ناپاک ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے. قوم و ملت کے سمجھدار باشعور علماء عوام خواص کیوں بدعنیت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ اقتدار ناپاک ہاتھوں میں ہوئے. امام نے خطرے کی نشاندہی کی, خطرے کی نشاندہی کرنے کے لیے اور قیامت تک اسلام کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے. ایام محرم منانے کا ایک اہم مقصد یہی قیام حسینی میں مطالعہ کرنا ہے اور اسے درس لینا ہے, اس سے نور لینا ہے, فیض لینا ہے. حسین دنیا میں بھی ہماری ہدایت کے ذریعہ, آخرت میں بھی ہدایت کے ذریعہ, دنیا میں بھی شفاعت کے ذریعہ, آخرت میں بھی شفاعت کے ذریعہ. آج حسین کے نور چشم شہزادہ قاسم کا تذکرہ کرنا ہے. شہزادہ قاسم مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کئی دفعہ اپنے چہیتوں کے سامنے, اپنے عزیزوں کے سامنے شرمندہ ہو گئے. ایک موقع وہ تھا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی, شہزادہ علی اصغر کو پانی نہ پلا سکے. پھر شہزادہ کی ماں کی خدمت میں شہزادہ کو نہیں لا سکے, اتنے شرمندہ ہو گئے, ماں کے حوالے نہ کر سکے. حسین امام بر وقت ہے. شہزادہ علی اصغر کی ماں بہت عظیم ہستی ہے. کربلا سے جانے کے بعد مدینہ میں جو انہوں نے غم منائی, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اصغر جیسا شہزادہ کے تذکرہ نہیں کرتی, حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کرتی. لیکن حسین شرافت اور عظمت کے مالک ہے. ایک موقع وہ تھا شہزادہ قاسم, شہزادہ قاسم نے جب بلایا حسین دیر سے پہنچے. فرمایا بیٹا قاسم, تیرے چاچا پر بہت گران گزرتا ہے, تو نے چاچا کو بلایا, چاچا بر وقت نہ آ سکے, جب آ گئے تیری کوئی خدمت نہ کر سکا. شہزادہ قاسم ایسی ہستی ہے جن کے ذریعے آل محمد کی معرفت آسان تر ہو جاتی ہے. شہزادہ ہے, امام نہیں, امام کے فرزند ہے. تین سال کے بعد سے بابا کے سائے سے محروم ہے, لیکن حسین کے پاس تربیت پا رہے. شب عاشور پریشان ہے شہزادہ, کیا میں بھی شہید ہو جاؤں؟ کم عمر ہونے کی وجہ سے شاید ڈر رہے تھے کہ شاید مجھے جہاد کی اجازت نہ ملے. روایت کہتی 13 یا 14 سال آپ کی عمر تھی, قد کے لحاظ سے بھی اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کے لیے برابر زرہ نہ مل سکا. اسی لیے شاید شہزادہ پریشان تھے. آیا حسین کی خدمت میں, مولا کل میں بھی شہداء میں شامل ہوں؟ فرمایا بیٹا قاسم, موت آپ کی نظر میں کیسی؟ اب دیکھیں وہ تاریخی جملہ جس سے ہر جوان زندہ ہو جاتا ہے, ہر انسان زندہ ہو جاتا ہے, ہر مردہ ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا چچا, شہد سے بھی زیادہ میٹھا, شہد سے زیادہ موت میری نگاہ میں میٹھی ہے. تاریخ کو پیغام دے رہا ہے فرزند حسن مشتبہ. کربلا والوں کی معرفت یہ ہے, معرفت کا درجہ یہ ہے. چچا ہونے کی وجہ سے نہیں گئے سرو, اگرچہ عظیم چچا تھے, معرفت تھا. لیکن امام نے اضافہ کیا, جب پوچھا امام نے فرمایا کل سب شہید ہو جائیں گے شہزادہ علی اصغر بھی. شہزادہ قاسم پریشان ہو گئے. ایک دفعہ غیرت مند جوان تھا, علی کا پوتا تھا. شہزادہ علی اصغر کے شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن خیموں میں گھس آئے گا. شہزادہ کی غیرت نہیں مان رہی تھی کس طرح سے دشمن کو یہ موقع مل سکتا ہے. فرمایا بیٹا قاسم میں شہزادہ علی اصغر کو لے جاؤں گا لیکن پانی کے بجائے خون سے سیراب ہو جائیں. شہزادہ قاسم دوسرے حوالے سے خوش ہو گئے کہ یقیناً میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے. امام کی اس فرمائش کا مطلب یہی تھا. جب روز عاشور ہوا شہزادہ قاسم گئے سامان جنگ پہن کر حسین کی خدمت میں, مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. حسین نے تعلق سے کام لیا. فرمایا بیٹا قاسم اب میرے بھیا حسن مصطفیٰ کے یادگار میں کس طرح سے آپ کو آدا کے نرغے میں بھیجوں؟ بیٹا قاسم میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اشارہ کیا, امام کے پائے مبارک پر گرتا ہے, اپنے پیشانی امام کے پائے مبارک پر رکھتا. کتنی معرفت اور کتنی جذبہ شہادت اور کتنا شجاعت کے مالک ہے شہزادہ. لیکن امام اجازت نہیں دے رہے. آپ جانتے ہیں عمر کبھی تقاضا یہی تھا. 13 سال کے بچے جب پریشان ہوا ماں کی خدمت میں آئے, امی چچا اجازت نہیں دے رہے کوئی راستہ بتاؤ. تو امام حسن مجتبیٰ کی وصیت یاد آئی, یا وصیت کو اسی دن کے لیے رکھا تھا. وصیت کھولی لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں اگر آپ کا چچا تنہا ہو جائے اپنی جان فدا کرنا حسین پر. اب قاسم بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے. دوان دوان حسین کی خدمت میں آئے, بابا مولا یہ میرے موالد کے حسن مجتبیٰ کے خط ہے. امام نے آنکھوں پر لگایا, پیشانی پر لگایا, بھائی کی یاد تازہ ہو گئی. بیٹا قاسم, بیٹا قاسم بھائی کے حکم میں چلے جاؤ. شہزادہ قاسم کے امامے کو حسین نے اتارا دو حصوں میں, تو حصوں میں تقسیم کی. ایک حصے سے امامہ بنایا, دوسرے حصے سے کفن کی طرح ایک پیراہن بنایا. ایسا کام حسین نے کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا. نہ معلوم کیا وجہ ہے, شاید مادر قاسم سے کہنا چاہتے ہیں مادر قاسم شہزادہ واپس نہیں آئے گا. شہزادے کی شہادت کو برداشت کرنا, ابھی اسے کفن پہنا کر میدان کی طرف بھیج رہے. روایت میں جب الوداع کرنے لگے شہزادہ قاسم اور حسین بغل گیر ہو گئے. اتنے روئے, اتنے روئے, دونوں غش کر کے زمین پر گر پڑے. امام زمان امام حسین شہزادے کی جدائی میں زمین پر گر جاتے ہیں. پھر شہزادہ میدان کی طرف چلا جاتا ہے. آگے جانے کے بعد شہزادہ قاسم رک جاتے ہیں. روایت کہتے دشمنوں نے دیکھا ایک چاند کی طرح شہزادہ آ رہا ہے, رک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. کسی نے کہا قاسم جنگ کے لیے آئے ہو؟ روتے ہوئے کہا کہ نہیں. اشارے کے حسین کی طرف, حاضر حسین کل اسیر المرتحل. میں حسین پر رو رہا ہوں کہ تمہارے درمیان اسیر ہو چکے. قاسم ابن الحسن کی شجاعت کو دیکھیے. کسی فوج میں قدیم زمانے میں رسم یہی تھا, جب تک اس فوج کا علم بلند ہو فوج جیت رہا ہے, کم از کم شکست نہیں کھایا ہے. لیکن اسی لیے علم سب سے طاقتور آدمی کا حوالہ ہوتا تھا, اور علمدار کے اطراف میں بھی بہادر لوگ ہوتے تھے تاکہ علمدار سے دفاع کرے. شہزادے نے علم پر حملہ کیا, علمدار پر حملہ کیا, اشقیا کے علم اٹھانے والے کو جہنم میں واصل کیا. یہ شہزادے کی عظمت ہے, شجاعت ہے, جرأت ہے. پہلی جنگ ہے, کم عمر ہے, اس کے باوجود اس طریقے سے دشمن کو شکست دیتے ہیں. ایک ایسا موقع آتا ہے کہ شہزادہ قاسم کی آواز بلند ہو جاتی ہے, اما ادرکنی چاچا چاچا میرے سرانے آنا. حسین بعض عربی عبارت ہے, شاہین کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. دشمن حضرت قاسم کے اطراف میں ہے, قاتل شہزادے کو شہید کرنا چاہتا ہے. میں اس روایت کے آسان پہلو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں, مشکل پہلو نقل نہیں کرتا. شہزادے نے اس ملعون پر حملہ کیا, وہ ملعون چیخنے لگا, اعداء آئے اس ملعون کو نجات دینے کے لیے, لیکن اس دوران شہزادہ قاسم کے سرانے جب حسین پہنچے, دیکھا شہزادہ جان کے لی کے حالت میں, فرمایا بیٹا قاسم آپ کی مدد نہ کر سکا, چاچا کو معاف کرنا. روایت کہتی ہے جب شہزادہ قاسم میدان کی طرف جا رہے تھے, حسین سے بغل گیر جب ہونے لگے, قد کوتا تھا, چھوٹے تھے, 13 سال 14 سال کے جوان تھے, یہی وجہ تھا اپنے پائے مبارک کے انگلیوں پر کھڑے ہو گئے تاکہ حسین کے بغل گیر ہو سکے. لیکن واپسی کے وقت جب حسین قاسم کے لاش اٹھا کر لا رہے تھے, قاسم کا سینہ حسین کے سینے پر, لیکن قاسم کے پائے مبارک زمین سے کھینچتی چلی آ رہی تھی. روایت کی تھی اس لیے یہ بات ہوئی کہ شہزادے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. الا لعنة الله القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا تیری عظمت کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے حاضرین مجلس اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے تمام حاجات شریف کو پورا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما, اہل حق کی مدد فرما, اہل فاطل کو شکست سے دوچار فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما, غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما, دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما, بالنبی و آلہ.